أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. سو جس وقت روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت تگا کرتے ہو اور ہم اس وقت اس شخص سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً وہ مضمون بیان کیا ہے، بلکہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ شعراء کے آخر میں بیان کیا ہے. اور اس رکوع کے جو خلاصہ ہے، جو گزشتہ ہفتے ہوا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک باعظمت کلام ہے، ایک مکرم کلام ہے. اس کو بہت سی تاکیدوں کے ساتھ مؤکد کر کے اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور اس اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ پھر یہ بتایا کہ یہ قرآن صرف اتنا ہی نہیں کہ بس کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، بلکہ اس کے لیے کچھ پہلے بھی انتظامات تھے، اور اس کے لیے جس وقت اتارا جاتا تھا اس وقت بھی مستقل خاص انتظامات تھے، اور آئندہ کے لیے بھی اس کے لیے مستقل انتظامات ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلے جو انتظامات پہلے سے موجود تھے وہ کیا تھے کہ قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ایسا لوح ہے جو محفوظ ہے اور وہاں کسی جنات و شیاطین کی پہنچ نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات. پھر اس کے بعد وہ قرآن کریم جب پہنچتا ہے اور وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے، اس درمیان میں واسطہ کون آتا ہے؟ تو اس درمیان میں واسطہ کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دیا قرآن کریم میں دوسری جگہ پر کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. اور کون لے کر اترتا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین اس کو لے کر اترتے ہیں. پھر دوسری جگہ اس کی وضاحت یہ مزید آتی ہے کہ صرف جبرائیل امین، جس کو فرشتوں میں امین کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو امین اور امانت دار قرار دیا، وہ شخص جو دلوں کی حال کو، وہ اللہ جو دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے، اس نے اگر کسی کو یہ کہہ دیا کہ واقعتاً یہ امین ہے، تو اس سے بڑھ کر امین کون ہو سکتا ہے، امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس فرشتے کا نام امین ہے، وہ فرشتہ لے کر اس کو اترتا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے. کسی طریقے سے، اگرچہ فرشتہ خود قوی ہے، لیکن فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، کسی طریقے سے کوئی بھی جنہ شیطان وہاں قریب نہ پہنچ جائے، کوئی اس بات کو نہ سن لے، اور کسی طریقے سے اس میں خلط ملط نہ کر دے. اس کے بعد ہو سکتا تھا کسی کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید سننے میں غلطی ہو گئی ہو. شاید کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بہت محفوظ کلام تھا، اترنے والے بھی بالکل امانت دار تھے، کسی نے کوئی غلط ملط نہیں کیا، چلو سننے میں غلطی ہو گئی. تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں وضاحت کر دی کہ نزل بہ الروح الامین، اور یہ لے کر جب اترتے ہیں تو یہ نہیں کہ کانوں سے آواز سنائی دیتی ہے اور بس، بلکہ یہ فرمایا علی قلبک، اس کا نزول آپ کے قلب پر ہوتا ہے، دل پر اس کا نزول ہوتا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں. اس وقت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مزید تاکید آئی کہ دیکھو جس وقت قرآن نازل ہو اس وقت بالکل کسی طرف اور طرف دھیان نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے الفاظ دہرانے پر بھی توجہ نہیں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ قرآن جب نازل ہوتا تو اس وقت ایک تو بڑی شدت محسوس ہوتی تھی، بڑی سختی محسوس ہوتی تھی، اور اس سختی اور شدت کے عالم میں پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ الفاظ بھول جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، اگر الفاظ میں بھول گیا تو پھر آگے میں کیسے پہنچاؤں گا. تو اسی شدت کے عالم میں، سختی کے عالم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو دہرانے کی بھی کوشش کرتے تھے تاکہ یاد رہ جائیں، زبان پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی آپ فکر نہ کریں، کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، کہ جس وقت قرآن اترتا ہے اس وقت آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے آپ کے دل میں اس کو جمع دیں گے، آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے زبان سے تلاوت کروانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ صحیح صحیح اس کو ادا کر دیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں. لیکن صرف اس حد تک نہیں، بلکہ اس کے معنی کی، اس کی تفسیر، وہ آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دیں گے، آپ کے دل میں اس کو، اس کی پوری وضاحت، پوری تشریح آپ کے دل میں سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ہے جس کو یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اور اس کو، اس تک پہنچنے والے پاک صاف لوگ ہوتے ہیں. یہاں پر فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا کلام ہے. اب اتنا عظیم کلام اتنے محفوظ ذرائع میں رکھا ہوا، محفوظ طریقوں سے پہنچا، اور پہنچا بھی ایسے شخص تک جس کا خلق عادت، جس کے معجزات کھلے دنیا کے سامنے واضح طور پر معلوم ہیں، تو اس پر پھر ایمان نہ لانا، اور اس کے باوجود اس قرآن کو یہ کہنا کہ نہیں یہ بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ بالکل ضلالت کی بات ہے، اور صرف اتنی ہی نہیں بلکہ بالکل انتہائی ضد کی بات ہے. اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف بحاد الحدیث انتم مدھنون، کیا اس کلام کو تم بالکل ہلکا اور سرسری سمجھتے ہو؟ اس کلام کو تم نے اتنا سرسری سمجھ لیا، حالانکہ یہ قرآن لو نزل هذا القرآن على، اگر یہ قرآن اترتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو اس قرآن کو جب وہ پہاڑ پر قرآن اترتا تو وہ بھی دبنے لگتا اور کانپنے لگتا اللہ کی خشیت کی وجہ سے. لیکن یہ قرآن جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان جب اس کو سنتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سمجھ رکھی ہے، لیکن اس کی شہوات کے غلبوں کی وجہ سے اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو قرآن کی تاثیر ہونی چاہیے تھی. اس کے اندر جتنے زیادہ شہوات ٹوٹی ہوئی ہوں گی، جتنا زیادہ اپنے نفس کی قوتوں کو اور شہوات کی قوتوں کو وہ توڑے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر قرآن کی تاثیر اور اس کے انوارات اس کو زیادہ محسوس ہوں گے. اسی کو کہا کہ اگر قرآن پہاڑ پر اترتا تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کیا وجہ ہے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے کانپنے لگتا اور انسان پر وہ اثر نہیں ہوتا؟ انسانوں پر بھی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک اعتدال کا مادہ رکھا ہے، مختلف چیزیں انسان کے اندر جمع کی ہیں، اس کی وجہ سے فوری طور پر اتنی قوی تاثیر انسان میں محسوس نہیں ہوتی. ہاں، اگر اس احساس کو لینے کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اگر انسان پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہتا ہے، جو کہ اسلام میں مقصود ہے کہ انسان ترقی کرتا رہے آہستہ آہستہ، بلکہ یہاں تک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کے دو دن برابر گزرے تو وہ بڑے خسارے میں رہا ہے. انسان کو تنزلی، یعنی پہلے ایک طاعات پر تھا، نیک اچھی حالت میں تھا، دوسرے دن اس سے کم حالت میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، یہ تو انتہائی خسارے کی بات ہے. لیکن اگر انسان کے دو دن اگر ایک ہی درجے کے گزر گئے، برابر سرابر گزر گئے، تب بھی آتا ہے کہ وہ خسارے میں گزرا. کیوں خسارے میں گزرا؟ انسان اگر ایک دن کے جو اعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مزید قرب و ترقی ہونی چاہیے، تو دوسرے دن جو اعمال کرے گا اس کی وجہ سے مزید اللہ تعالیٰ کے قرب اس کو بڑھنا چاہیے، جو کہ ایک عام فطری بات ہے کہ اس کو ہونا ہی چاہیے. لیکن اگر کسی کے دو دن برابر گزرے، اس کو اس وجہ سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیکیوں کے بعد گناہوں کی طرف جانے لگے، ایک نعمل صالح کی عادت ڈالنے کے بعد برائیوں کی طرف جانے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو وہ خسارے میں ہے ہی، اگر کسی کے دو دن برابر گزرے تب بھی وہ خسارے میں. اب بہذا الحدیث انتم مدھنون، کیا اس قرآن کو تم نے سرسری بات سمجھ رکھا ہے؟ وتجعلون، حالانکہ وہاں پر پھر قرآن کو یہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کو لانے والے شیاطین ہیں والعیاذ باللہ. تو اسی سورہ شعراء کے آخر میں اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ دیکھو وما تنزلت به الشیاطین،